الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری المدنی انشاءاللہ عز و جل ہوں گے اس سلسلے میں ہم حج کی تربیت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ایک سیگمنٹ ہوگا حج قدم با قدم مزید آگے دوسرا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ پھر تیسرا اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے اس کے کرنے میں وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن جو کام بغیر سیکھے کر لیتے ہیں جس کی تربیت حاصل نہیں کرتے جن کے احکام نہیں سیکھے جاتے تو ان کاموں کے کرنے میں دشواریاں بڑھ جاتی ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے کیونکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ ایک بہت ہی پیارا ہمیں ذہن دیتے ہیں کیونکہ حدیث پاک ہے نا نیت المومن خیر من عملی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ہم جتنی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو حج پر جا رہے ہیں یا وہ ناظرین جو حج پر نہیں جا رہے ان سے میری التجا ہے کہ آپ اس ایک اہم ترین اسلام کے رکن کی معلومات حاصل کرنے کی نیت سے ڈائری اور قلم اپنے پاس رکھ لیجیے اور جو یہاں سے ہماری تربیت ہوتی رہے جو احکام حج ہمیں بتائے جائیں سکھائے جائیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں آئیے دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ کیا ہوگا ہمارے سلسلے میں ماشاء اللہ یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ حج قدم با قدم اب دوسرا سیگمنٹ بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کو دکھایا جائے گا اور وہ کیا ہوگا جی دکھائیے یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو ذہن میں مختلف سوالات ابھرتے ہیں اسے لکھ لیجئے اس سلسلے میں اگرچہ سارے سوالات ہم آن ایئر نہیں کر پاتے لیکن یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کو حتی الامکان سلسلے میں آن ایئر کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سلسلے میں نہیں تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ سلسلے ہوں گے حج تک یہ سلسلے جاری رہیں گے جی اور کون سا سیگمنٹ ہوگا دکھائیے ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ عزوجل آپ کو کن باتوں کی احتیاط کی ضرورت ہے وہ کون سی باتیں ہیں جن میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے انشاءاللہ عزوجل وہ باتیں بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل اور ایک چوتھا سیگمنٹ ہوگا وہ کیا ہے وہ بھی بتائیے جو چیز کسی نقشے سے سمجھائی جاتی ہے وہ جلد سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسی لیے ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ آپ نقشے سے سمجھیے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک پراپر نقشہ دکھایا جائے گا اس سے اس پورے حج کے احکام کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی آئیے پہلے سیگمنٹ میں کیا کیا آپ کو قدم با قدم حج کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی الحمدللہ نگاہ کرم سے المدینہ العلمیہ نے الحمدللہ عز و جل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، اور یہ پیشکش جو ہے یہ مرکزی مجلس شورا کی ہے، چونکہ یہ عشق بھرا سفر ہے تو اسی کی مناسبت سے عشق رسول ایک بڑی پیاری کتاب ہے. ماشاءاللہ، دکھائیے ہمارے ناظرین کو. انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو مزید عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں وہ عازمین حج بھی موجود ہیں جنہوں نے اس سال حج کا قصد کیا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بھی یہاں جمع کیا جائے. تو آپ بھی کوشش کریں آئندہ سلسلوں میں، ابھی بھی آنا چاہیں تو یہاں الحمدللہ عز و جل آپ کی سٹنگ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ عازمین حج کو جمع کیا جا رہا ہے اور ان کے سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ سلسلے میں ہوگا. بڑا ہی پیارا امیر اہل سنت کا کلام ہے، اس کے چند اشعار انشاءاللہ عز و جل، بہت ہی پیارا کلام ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ اشعار سنیں گے تو دل میں مزید جو ہے ایک تڑپ بڑھے گی. اور وہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. سبحان اللہ، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، اللہ دیدے گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حج قدم بہ قدم، تو انشاءاللہ اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ عزوجل، حج قدم بہ قدم میں الحمدللہ عزوجل ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں لباس کیا تیار کرنا ہے، سامان سفر کیا لینا ہے، ہماری کون کون سی ضروری باتیں ہیں جن کی ہمیں احتیاطیں کرنی ہیں، یعنی یہ قدم بہ قدم انشاءاللہ عزوجل ہم سیکھیں گے، اور اس میں کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ عزوجل ہمارے سلسلے کے الحمدللہ مفتی صاحب، مفتی علی اصغر العطاری المدنی الحمدللہ عزوجل تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم سلسلے میں احکام حج سیکھیں گے. تو لباس الحمدللہ عزوجل، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو حج قدم بہ قدم میں پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے، تو بتائیے ہمارے ناظرین کو کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ،
لباس، احرام ایک سے زائد، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات رکھنے کے لیے پاکٹ بیگ، حسب ضرورت 4 سے 8 جوڑے، بنیان، سویٹر وغیرہ، ملبوسات موسم کے مطابق، ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے شال، امامہ شریف مع سربن اور ٹوپی، مزدلفہ اور دیگر ضروری مقامات کے لیے پلاسٹک کی فولڈ ایبل چٹائی، اسلامی بہنوں کے لیے عبایا برقع، اسلامی بہنوں کو نماز کے لیے موٹی چادر، اسلامی بہنوں کے لیے دستانے اور موزے، اسلامی بہنوں کے لیے پی کیپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 4 سے 5 چیزیں جو ہیں حج قدم بہ قدم سلسلے میں رکھی گئی ہیں
جی،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاری کس طرح کرنی ہے، جو ساز و سامان کی تیاری ہے اس میں کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے اور کیا کیا چیزیں لے کر نہیں جانی.
صحیح.
جیسے لباس کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، سامان ضرورت کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ضروری جو کاغذات ہیں سفری کاغذات اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پھر کچھ الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر موبائل چارجر وغیرہ یہ وہ فلاں فلوں، تو ان کے حوالے سے ایک لسٹ ناظرین کو اگر مل جاتی ہے تو ذرا ریلیکس رہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو پورا سیگمنٹ ان چار پانچ حصوں پر مشتمل پورا ایک سیگمنٹ ہے. دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے احتیاط.
جی,
اور احتیاط میں شاید آج آپ دو احتیاطیں بتائیں گے. یعنی چونکہ ہم نے تقسیم کیا ہے مسائل کو تاکہ اس کا سمجھنا سیکھنا آسان رہے.
ٹھیک,
تو ماشاءاللہ زائرین بھی بیٹھے ہیں, عازمین حج بھی بیٹھے ہیں.
ماشاءاللہ,
کون کون جا رہا ہے اس سال حج پہ؟
جا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً مفتی صاحب سارے ہی تیاری میں ہیں
ماشاءاللہ
الحمدللہ.
دیکھیے سب سے اہم معاملہ یہ ہے, یعنی سیگمنٹ کیا ہے, احتیاط کیجئے. اب احتیاط کس چیز کی کرنی ہے؟ گھر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے.
صحیح,
آپ چلنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ کون سا حج آپ ادا کر رہے ہیں.
ٹھیک,
حج کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟
تین
قسمیں ہیں. پاکستان سے جانے والے, ہند سے جانے والے, یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جن کی فلائٹیں سب سے پہلے ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی فلائٹیں جو ہے وہ ذو القعدہ کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں, یعنی 20 ذو القعدہ, 21, 22, 24.
ٹھیک,
بعض کی اس سے بھی پہلے ہوتی ہیں. تو
ہمارے ملک پاکستان سے جو ہے وہ 4 اگست کو پہلی فلائٹ ہے.
4 اگست کو پہلی فلائٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے شیڈیول کو دیکھیں گے.
ٹھیک ہے,
جو آپ کا شیڈیول آئے گا آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی فلائٹ حج سے کتنے دن پہلے ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس کو سامنے رکھ کر آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یعنی آپ خود مختار ہیں, آپ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں, حج قران بھی کر سکتے ہیں, حج افراد بھی کر سکتے ہیں. صرف اور صرف جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں یا جو ہل کے اندر رہنے والے ہیں,
ٹھیک,
جیسے جدہ کے رہنے والے, یہ لوگ حج افراد ہی کریں گے. ان کے لیے کوئی اور چوائس نہیں ہے. میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے چوائسز ہیں, تینوں حج میں سے کوئی بھی حج کیا جا سکتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں, جو خاص طور پر جو پہلے جاتے ہیں کہ
جن کی شروع کی فلائٹیں ہوتی
ہیں. جی, پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. عمرے کا احرام باندھ کر کیا ہوتا ہے کہ جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں, اور مطلب طواف اور صحیح کرنے کے بعد, حلق یا تقصیر کروانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں. عمرہ ختم ہو گیا, اب وہ سادہ لباس میں رہتے ہیں, اور وہ مزید اگر عمرہ بھی کرتے ہیں تو حرم سے باہر جا کر عمرے کا احرام مان لیتے ہیں. تو یہ عمرے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, لیکن حج کا احرام پھر وہ 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو باندھتے ہیں.
ٹھیک,
تو یوں وہ حج جس میں عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو.
ٹھیک, حج تو ہے, پہلے عمرہ بھی ہو,
پہلے عمرے کا احرام ماننا پڑے, پھر حج کا احرام ماننا پڑے. ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں.
ٹھیک,
کیا کہتے ہیں جناب؟ حج تمتع کہتے ہیں.
ماشاءاللہ,
تو جو شخص حج تمتع کرنے جا رہا ہے, اب اس کے لیے احتیاط. کیا احتیاط ہے اس کے لیے؟ کہ وہ جب نیت کرے گا احرام کی تو حج کی نیت نہیں کرے گا,
صحیح,
وہ عمرے کی نیت کرے گا. اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اس سفر میں دو حصے ہیں, پہلے مجھے عمرے کا احرام باندھنا ہے, کھول دینا ہے, پھر میں نے حج کا احرام باندھنا ہے. تو اسے حج تمتع کہتے ہیں.
ٹھیک,
زیادہ پہلے جانے والوں کے لیے سب سے زیادہ سہولت والا حج ہے.
لیکن مفتی صاحب آپ نے تفصیل تو بتائی.
جی,
ایک ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, میں حج پہ جا رہا ہوں. تو بھائی میں حج کی نیت کروں گا نا, میں یہ اس کا تجربہ ان مانوں میں کہ ایئرپورٹ پہ مجلس حج عمرہ کا بستہ لگتا ہے, وہاں آنے والے حجاج کرام کو جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں میں تو حج پہ جا رہا ہوں, حج کا احرام باندھوں گا, تو میں جو ہوں وہ مطلب عمرے کا کیسے نیت کروں؟ تو ان کے لیے یہ آپ نے ماشاءاللہ سمجھا دیا.
یہ احتیاط ضروری ہے, اگر وہ حج کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر مشکل کا شکار ہو جائیں. کیونکہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نا,
جی جی,
تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نیت کرتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں تو نفل ہوں گے. آپ نیت کرتے ہیں فرض پڑھ رہا ہوں, وقت ہے تو فرض ہوں گے. آپ نیت کرتے ہیں میں قضا جو ہے فلاں نماز کی نیت کر رہا ہوں تو وہی نماز باقی ہوگی. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس لیے یہ اگر تمتع پر جانے والا حج کی نیت کر لیتا ہے پھر جا کے وہ احرام کھول دیتا ہے تو پھر شریف پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی. اچھا, دوسری قسم ہے حج کی جس کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی، یعنی عمرہ بھی ہوتا ہے، حج تو کرنا ہی ہے،
ٹھیک،
لیکن اس میں دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے اور احرام کھولنا نہیں ہوتا درمیان،
یعنی اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ان معنوں میں کہ اس میں احرام نہیں کھلے گا، احرام سے باہر نہیں آئیں گے،
مطلب جب وہ میقات سے پہلے نیت کرے گا،
ٹھیک،
تو یہ نیت کرے گا کہ میں حج کا اور عمرے کا دونوں کا احرام مانتا ہوں،
ٹھیک ہے،
پھر جا کے وہ اپنا عمرہ کرے گا. اب عمرہ کیا ہے؟ احرام کی حالت اختیار کرنے کے بعد وہ طواف کرے گا، پھر صحیح کرے گا. اب عمرہ کرنے والا صحیح کرنے کے بعد
حلق
یا تقصیر کرتا ہے،
جی
یہ حلق اور تقصیر نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے،
اور احرام بھی نہیں کھولے گا،
صحیح،
اسی حالت احرام میں باقی رہے گا. جب مینا جانے کی باری آئے گی تو یہ پہلے سے احرام کی حالت میں ہے،
صحیح،
تو یہ اب اسی احرام میں مینا چلا جائے گا اور جو حج کے کا دسواں دن ہے اس میں پھر یہ قربانی کر کے، یعنی رمی اور قربانی کر کے جو ہے وہ احرام کھولے گا،
ٹھیک.
تو اب اس حج کو حج قران کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
حج قران.
یہ سب سے افضل حج ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور جن کی آخر کی فلائٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پر جن کی 29-30 ذوالقعدہ کی فلائٹ ہے، یا پہلے دوسری ذوالحجہ کی فلائٹ ہے، یعنی جنہیں 5-7 دن ملتے ہیں 7-8 ذوالحجہ سے پہلے، تو ان کے لیے یہ حج کرنا بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے.
ٹھیک،
یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ یوں سمجھیے کہ 29-30 ذوالقعدہ سے بھی ہے تو مجموعی طور پر 12-13 دن حالت احرام میں ہی رہنا پڑے گا، تو احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی، اس کی احتیاطیں برقرار رہیں گی.
ٹھیک،
تو اس لیے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ حج قران کریں گے یا حج افراد کریں گے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی؟
ماشاءاللہ،
مشکل تو نہیں ہے، سوالات کا بھی موقع دیا جائے گا. اب تیسری جو قسم ہے حج کی وہ ہے حج افراد.
ٹھیک،
جس میں صرف حج کی نیت کرنی ہے، عمرہ نہیں اس حج میں. اور اگر کوئی میقات کے باہر سے جا رہا ہے تو وہ میقات سے پہلے نیت کرے گا حج افراد کی، کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اور وہ جا کے صرف طواف قدوم کرے گا، صحیح نہیں کرے گا، یعنی عمرہ نہیں ہے اس پر. حج کی صحیح تو کرنی ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بھی پھر تفصیل ہے، پہلے کرے گا یا بعد میں کرے گا. اور پھر وہ قران والے کی طرح احرام کی ہی حالت میں رہے گا، عمرہ اگرچہ نہیں کیا اس نے، لیکن وہ قران والے کی طرح حالت احرام میں ہی رہے گا. اور میقات کے باہر والا جو شخص ہے، جیسے پاکستان کا رہنے والا، ہند کا رہنے والا، خود عرب شریف کے جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی دمام میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، تو یہ لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں.
ٹھیک،
تو چونکہ یہ لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، یہ حج کی تینوں اقسام میں سے کوئی بھی،
صحیح،
کوئی بھی حج کر سکتے ہیں،
کوئی سا بھی کر سکتے،
کوئی سا بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
لیکن جو لوگ
ہل کے اندر رہتے ہیں،
مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا ہل کے اندر رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، لازمی طور پر ان پر حج افراد ہی ہے، وہ حج تمتو یا حج قران نہیں کر سکتے.
ٹھیک،
تو بات چل رہی تھی سیگمنٹس کی، یعنی ایک خلاصہ تن سمجھنا چیزوں کا آسان ہے. ایک زائر کے لیے، حج پر جانے والے کے لیے کیا کیا ساز و سامان وہ لے کر جائے گا، آئیے اس کے حوالے سے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں.
ماشاءاللہ، سامان ضرورت،
پورا سیگمنٹ چلا دیں.
جی چلائیے. سامان ضرورت میں حسب ضرورت کھانا پکانے کے برتن مفتی صاحب یہ ہم لیں گے، عطر بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے.
اب عطر جو ساتھ رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام کے ہاتھ میں عطر بھی لگائیں گے.
جی،
احرام کے ہاتھ میں عطر نہیں لگانا ہوتا.
جی،
اور جو خاص طور پر آپ کے پاس گلے میں ڈالنے کا جو وہ ہوگا، بیگ وغیرہ،
گلے کا بیگ جو ہوگا،
اس میں بھی جو ہے نا عطر نہ رکھیں. جی، جو آپ کا پاکٹ بیلٹ ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ عطر نہ رکھیں،
ہینڈ کیری میں بھی نہ رکھیں مفتی صاحب.
ہاں، یہ
لگیج میں ڈال دیا جائے تو وہ بہتر ہے. جائے نماز، تسبیح، آئینہ، تیل، تولیہ، صابن، منجن، پاسپورٹ، ٹکٹ، سیفٹی ریزر، لوٹا، پلیٹ، کنگا،
سرما،
سوئی دھاگا، ناخن تراش یعنی نیل کٹر، سامان پر نام یا پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر، رومال یا ٹیشو پیپر، استعمال کرتے ہوں تو نظر کے دو ایک چشمے بھی اضافی لے لیجئے، ہوائی جہاز میں اپنی ضرورت کی ادویات ماں ڈاکٹر کی سند اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پیک کی ہوئی ادویات، یہ ادویات جو ہیں یہ ایئرپورٹ پر مطلب چیک ہوتی ہیں تو کوشش کریں یہ پیک کروا لیں، جی یہ پیک الحمدللہ حاجی کیمپ میں جب یہ جائیں گے بیت الحجاج میں تو وہاں ایک باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہے جہاں ادویات پیک کی جاتی ہیں، تو جو ڈاکٹر کا سند یافتہ نسخہ آپ کے پاس ہوگا اس پہ ڈاکٹر کی اسٹیمپ ہوگی، اس کی ایک آدھ دو کاپی کرا کے لے جائیے، وہ ادویات لے جائیے جو آپ کو ساتھ لے جانی ہیں، ایک پالی بیگ کے اندر وہ سیل کر دیں گے اور وہ آپ اپنے ساتھ یعنی سفر میں یعنی لے جا سکتے ہیں،
ایئرپورٹ پر جو ہے وہ آپ سے چیک کیا جائے گا
جی
کہ جو دوائیاں آپ لے جا رہے ہیں یہ آپ نے حاجی کیمپ سے ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے سیل کروائی ہے یا نہیں،
ٹھیک،
عام دواؤں کو لے جانے کی ممانعت ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ حاجی کیمپ میں ڈاکٹری نسخہ لے جائیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائیاں اوکے کر کے پیک کر کے دے دے گا مہر لگا کے،
ٹھیک،
آگے چلیے،
بیگ پر نشانی لگانے کے لیے کپڑے کی کترن ہے، یہ مختلف کلر کی ہوں تاکہ آپ کا بیگ کھو نہ جائے، ایئرپورٹ پر بیگ پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو،
ہوتا یہ کہ کتنے لوگ حج پہ جاتے ہوں گے، لاکھوں لوگ،
لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور کئی لوگ بیگ ہوتے ہیں،
باب المدینہ سے ہزاروں لوگ حج پہ جا رہے ہیں
جی،
اب باب المدینہ میں بیگ کی دکانیں کتنی ہیں،
ٹھیک،
بولڈر مارکیٹ سے لیں گے آپ یا صدر سے لیں گے یا دو چار اور مشہور مارکیٹ ہے وہاں سے لیں گے، تو اکثر لوگ ایک ہی جیب سے بیگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
جو بھی جاتا ہے وہ خریداری کرتا ہے، تو جب وہ بیلٹ پر بیگ چلتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ میرا بیگ کون سا ہے، بندہ چکرا جاتا ہے،
صحیح،
تو اگر اس بیگ پر کترن باندھ لیں گے آپ، تھوڑی سی لمبی سی کترن ہو، دو تین جگہ باندھ لیں، کوئی نیلی باندھ لے، کوئی ہری باندھ لے، کوئی کالی باندھ لے، تو اس کترن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دور سے کہ یہ میرا بیگ ہے،
اس میں مفتی صاحب یہ بھی مطلب ہے کہ مختلف کارمانوں کے ذریعے جو جاتے ہیں وہ کارمان جو بیگ دیتے ہیں وہ گلے کا بیگ ہوتا ہے، بیلٹ بھی ہوتا ہے، کچھ دستی بیگ بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک جیسا ہی دیتے ہیں،
ایک جیسا ہی
ایڈورٹائزمنٹ کی، اس میں نام بھی اس کارمان کا لکھا ہوتا ہے،
پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے میرا بیگ کون سا دور سے،
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آگے چلیے، گلاس، دسترخوان، بوڑھا یا معذور شخص ویل چیئر لے جائے لیکن اس کو فلائٹ میں بتانا ہوگا، اس میں یوں ذہن میں رکھیں کہ یہ ویل چیئر آپ اپنے ساتھ سفر کے لیے لے جائیں گے، یہ آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی یعنی بک ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ کو جہاز پہ جانا ہوگا چونکہ آپ کی ٹکٹ میں پہلے سے ویل چیئر مطلب ریکویسٹ ڈالی ہوگی، کہا گیا ہوگا کہ مجھے فلائٹ پہ ویل چیئر چاہیے، تو جو معذور افراد ہیں ان کے لیے وہ ویل چیئر دیتے ہیں اور فلائٹ تک ان کو ویل چیئر میں لے جاتے ہیں، اسی طرح جہاں اترتے ہیں
تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے
جی،
کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن کو کہیں کہ ایئرپورٹ پر ویل چیئر چاہیے،
ٹھیک،
تو اگر وایا فلائٹ بھی ہے تو وہ یعنی سمجھے کہ ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ ویل چیئر دیں گے، لیکن پھر وہ ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں گے تو واپس رکھ لیں گے،
ٹھیک،
لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اپنی ویل چیئر لے جانا چاہتا ہے وہ بھی لے جا سکتا ہے،
صحیح،
تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی ویل چیئر لے کر جایا جائے، اس کا الگ سے وزن نہیں کیا جاتا، وہ ایکسٹرا ہوتی ہے
جی، ایکسٹرا لے لیتے ہیں،
وہ ایکسٹرا لگیج ہوتا ہے، اس کے کوئی چارجز وغیرہ بھی شاید نہیں ہوتے
جی،
تو یہاں سے لے جانے میں سہولت یہ ہوگی کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کو جو ہے وہ دور دراز رہائش ہے تو چلانے کے لیے اپنی ویل چیئر اویلیبل ہوگی، بعض لوگ کے آپ کو مشورہ دیں گے، ممکن ہے کہ ہوٹلوں میں ویل چیئر ہوتی ہے تو حج کے سیزن میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہاں ویل چیئر نہیں ملتی، اور یہ سمجھیے آپ کے صحیح کروا، اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں چل سکتا، طواف کر نہیں کر سکتا اور صحیح نہیں کر سکتا، اگر آپ وہاں پر کرائے کی ویل چیئر لیں گے تو 300 سے 400 ریال ایک مرتبہ آپ کو دینے پڑ جائیں گے، تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ضعیف افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، تو یہیں سے پاکستان سے یا اپنے ملک سے ہی آپ ویل چیئر لے جائیں، اور وہ جو ویل چیئر ہے वो पहले से आप बताना पड़ेगा एयरलाइन को कि हमने व्हील चेयर भी लेके जानी है, तो वो आपके लिए इसकी कैपेसिटी बनाकर इसकी इजाजत दे देंगे।
ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। हालत एहराम के लिए एक से जायद दो पट्टी वाली चप्पल, इसमें मुफ्ती साहब मशवरा दीजिए। बाजों का जो है ना नॉर्मल चप्पल ले ली जाती है, क्योंकि अब चलना है हज के सफर में भी, फिर मक्का शरीफ से मीना जाना है, फिर अराफात मुजदलिफा, तो इसमें थोड़ी सी रहनुमाई।
देखिए मैं इसमें यह अर्ज करूंगा कि एक चप्पल की जोड़ी है ना वो थोड़ी सी मजबूत किस्म की होनी चाहिए, खास तौर पर जब अपने मुल्क से मक्का जाने तक सफर है और वाया फ्लाइट है तो सफर बड़ा लंबा होता है, तो हालत एहराम में ऐसी चप्पल मर्द लेकर जाएगा जिससे पांव का जो ऊपर का हिस्सा है वो छुपे नहीं, पांव का जो पंजा है
वस्ते कदम जो है वो जाहिर है,
वो जाहिर रहे, उभरा हुआ हिस्सा छुपे नहीं।
ठीक,
तो कैंची वाली चप्पल आमतौर पर जो है वो इस गर्ज
दिखाई गई थी हमें, दोबारा एक मरतबा दिखा दीजिए,
गर्ज इस गर्ज के लिए बेहतर होती है। तो एक चप्पल तो वो हो जो मजबूत किस्म की हो, जो आप वतन से जाते वक्त मक्का शरीफ तक पहने, और उसके अलावा जब आप हज मीना के लिए निकलें तो मीना और अरफात में वो आपके काम आए। लेकिन इसके अलावा जरा आप दो तीन जोड़ी हल्की किस्म की रख लें।
ठीक है,
जब आप मस्जिदुल हराम शरीफ या मस्जिद नबी शरीफ जाना हो तो होता यह है कि चप्पल बाज औकात इंसान खुद भी भूल जाता है रखी कहाँ थी।
ठीक है,
बाज औकात वो गलत जगह रखी होती है और सफाई वाले आते हैं तो सारे जो है वो सामान समेट कर ले जाते हैं।
ठीक है,
तो यूं कोई महंगी साथ होगी तो आपको ज्यादा दुख होगा। दो तीन जोड़ी हल्की रख लें, 200-300 रुपए की जो आती हैं, तो यह है कि अगर गुम भी हो जाएगी तो आप दूसरी इस्तेमाल कर लेंगे और वहां से खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी।
इसमें हमने क्या एक बड़ा प्यारा मदनी फूल भी हमने प्रैक्टिकली देखा कि आप वो चप्पल की थैली रखते हैं साथ, ताकि उसमें अपनी चप्पल होगी तो अपनी थैली नुमाया खुद पहचान के लिए आसानी हो जाएगी। जी, सफरी कागजात के हवाले से जो हमारे पास तैयारी है वो भी पेश कर दीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल चार्जर, बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड मीना के खेमों में काम आएगा, मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक, चाय वगैरह के लिए इलेक्ट्रिक केटल, सफरी कागजात, जहाज के टिकट, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं, कॉपी हो तो बेहतर है, मौलिम की तरफ से मिलने वाले कागजात, हेल्थ सर्टिफिकेट, नोट, पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात की 2 से 3 कॉपी करवाकर मुख्तलिफ बैगों में रखें, एक कॉपी घर पर छोड़कर जाएं।
ठीक, अब वो कौन सी बातें हैं जिनकी एहतियात करनी है, जो हमारा सेगमेंट है मुफ्ती साहब।
हाँ,
पहला तो, सेगमेंट था
तो
हमारा,
तो उसकी अर्ज कर दी मैंने।
जी जी,
दो बातें बतौर खास उसकी जो है एहतियात करनी है। अब सेगमेंट भी तैयार है तो आइए सेगमेंट की सूरत में देखते हैं।
लबैक अल्लाहुम्मा लबैक।
माशाल्लाह जी मुफ्ती साहब, किन बातों की एहतियात करनी है वो आपने बताई हमें। इसमें मुफ्ती साहब आप उम्रे का एहराम बांध रहे हैं या हज का, ये आपने हमें बताया। अब साथ साथ आपने माशाल्लाह हज की अकसाम भी हमें बता दी, शुरू की फ्लाइट्स के हवाले से जो है वो भी इरशाद फरमाया आपने। तो अब मुफ्ती साहब ऐसा भी होता है कि जब बंदा जो है वो अपने मुल्क से जा रहा होता है तो उसका जहाज जो है वो एयरपोर्ट से मूव करता है और वो वहां से सफर करके बाजों का डेस्टिनेशन चेंज होती है मुफ्ती साहब, कि सीधी जद्दा की फ्लाइट नहीं होती।
हाँ, तो वो बात ये चल रही थी
जी
कि दो एहतियातें आज आपको हमने बतानी थी।
जी बिल्कुल जी जी,
तो पहली एहतियात तो ये अर्ज की है कि आप इस बात का तय्यन करें कि कौन सा आप हज कर रहे हैं।
ठीक है,
और उसी के मुताबिक आप फिर एहराम में नियत करेंगे।
ठीक है,
दूसरी एहतियात यह है कि आपकी फ्लाइट कहाँ है।
सही, यानी किस मकाम पर आपका
बराह रास्त आपकी फ्लाइट कहाँ जाएगी।
ठीक है,
पहले तो दो सूरतें बनेंगी कि आप वाया जा रहे हैं या बराह रास्त फ्लाइट है। अगर आपकी फ्लाइट बराह रास्त जद्दा उतर रही है, कहाँ उतर रही है,
जद्दा,
जद्दा मीकात के अंदर है, यानी जद्दा जाने के लिए मीकात गुजरना पड़ेगा। दुनिया में कोई शख्स कहीं से भी आ रहा हो, जद्दा जब वो उतरेगा लैंड करेगा तो वो मीकात गुजर कर लैंड करेगा।
सही,
ये बात समझने की चीज है।
ठीक,
तो जिसकी फ्लाइट बराह रास्त जद्दा کو ہو تو وہ جہاز میں احرام کی چادریں پہنے بغیر سوار نہ ہو. چادر پہن کے نیت نہیں ہوگی.
ٹھیک,
نیت جو ہے وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں میقات آنے سے پہلے. مثال کے طور پہ کسی کی جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نیت جو ہے نا میقات سے پہلے ہی کروں, تو نیت کرتے ہی چونکہ احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی, ضروری ہو جائیں گی, تو ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا نام ہے بغیر صلہ لباس پہننا.
ٹھیک ہے,
اب چلتے جہاز میں آپ لباس تھوڑے چینج کر پائیں گے.
صحیح,
اس میں تو بیٹھنے کی جگہ مشکل سے ملتی ہے. تو اس لیے جس کی فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہے جو حج پر یا عمرے پر جا رہا ہے,
ٹھیک,
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مطلب کہ صلہ والا لباس نہیں پہنے گا,
چادریں گھر سے ہی پہن لے.
چادریں جو ہے وہ ایئرپورٹ سے پہن لے,
گھر سے پہن لے یا ایئرپورٹ
سے پہن لے کم از کم.
ٹھیک,
لیکن جہاز میں سوار ہونے سے پہلے چادریں پہنی ہوئی ہوں.
ٹھیک ہے,
اب ہے نیت کا معاملہ. دیکھیں افضل تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نیت کر جائیں.
صحیح,
مطلب کہ اس کے احرام کے نفل پڑھیں اور سب سے الوداع ہوں اور گھر سے جو ہے آپ کا سفر شروع ہو. اس میں زیادہ نیکیاں ہیں, اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اب چونکہ سفر جو ہے نا وہ اتنا مشکل تو نہیں ہے,
لیکن ایسا ہوتا ہے
لوگوں کی
فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں.
سفر اتنا مشکل نہیں ہے
جی,
لیکن لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ مشکل برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک,
تو اب فلائٹ کینسل ہوگی مثال کے طور پر. اب وہ فلائٹ جو ہے نا دوسرے دن ہے, تیسرے دن ہے, چوتھے دن ہے, اب کسی نے نیت کر لی احرام کی. ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ کپڑے وپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرضی کے مالک ہیں, ہم جب چاہیں ہم یہ چادریں نکال دیں اور جب چاہیں پہن لیں. ایسا نہیں ہے.
صحیح,
نیت کرنے کے بعد آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں.
اب صلہ والا لباس نہیں,
حالت احرام میں آنے کا مطلب ہے بہت سارے حلال کام آپ پر حرام ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس میں سے ایک یہ ہے کہ صلہ والا لباس نہیں پہنیں گے, خوشبو نہیں لگائیں گے, سر نہیں ڈھانپیں گے, چہرہ نہیں چھپائیں گے, بال گرنے کی احتیاطیں, بہت سارے جو ہے نا احتیاطیں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے احتیاط اس میں ہے, خاص طور پر عوام اگر اس پر عمل کریں تو, کہ جب جہاز اڑ جائے, مطلب اڑنے لگے تب بھی نیت نہ کریں, اڑ کر وہ سیدھا ہو جائے. جب کہہ دیا جائے کہ اب آپ بیلٹ کھول لیں.
صحیح,
مطلب یہ جہاز
سائن بھی دکھاتے ہیں,
جہاز کے اڑنے کے 10 منٹ بعد یہ بول دیا جاتا ہے, پھر آپ نیت کر لیں. اور یہ بھی احتیاط ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو سفر ہے, میقات آئے گا تو میں نیت کر لوں گا. بعض اوقات آپ سو چکے ہوتے ہیں, ساری رات کی تھکاوٹ ہوتی ہے, سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے, جہاز میں جو ہے وہ بیٹھ کر اے سی وغیرہ بھی چل رہا ہوتا ہے, اونگ آ جاتی ہے, سفر میں ویسے بھی نیند
جی
زیادہ آتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جہاز میں کوئی ہیوی اسپیکر تھوڑی لگا ہوگا کہ جس کے بولنے سے سارے جو ہے نا چونک اٹھیں. بڑا ہلکا سا اسپیکر لگا ہوتا ہے, اس کی مدم سی آواز ہوتی ہے کہ بھائی میقات آنے والی ہے, نیت کر لیں. آپ سوئے رہے اور سوتے میں آپ بغیر احرام کے میقات عبور کر گئے, آپ گناہ گار ہوں گے, آپ کے لیے بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. اس لیے جیسے ہی جہاز سیدھا ہو, ہموار ہو, آپ اپنی نیت کر لیں. وہ نیت کریں کہ جو جس کی تفصیل بتائی گئی ہے, عمرے کی نیت کرنی ہے یا حج کی نیت کرنی ہے, قران کرنا ہے یا افراد کرنا ہے. یہ تھی پہلی احتیاط. دوسری احتیاط یہ ہے, بلکہ یہ دوسری احتیاط تھی, تیسری احتیاط یہ ہے, اگر کسی کی وایا فلائٹ ہے, مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس نے جانا تو جدہ ہی ہے, لیکن پہلے جائے گا وہ بحرین یا دبئی یا قطر, وہاں سے وہ جہاز بدلی ہوگا, پھر وہ دوسرے جہاز میں بیٹھے گا. تو اس طرح اس ایئرپورٹ پر جو درمیان میں ہے, بعض اوقات 2 گھنٹے رکنا پڑتا ہے, بعض اوقات 4, 6, 8, 10, 12
جی,
یوں مختلف جو ہے نا وہ پوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کے ٹکٹ پر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات جو آپ کا ٹکٹ ہے یہ آپ کو ایئرپورٹ پر ہی دیا جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے.
صحیح,
ٹھیک ہے. جو پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں, بعض بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلے لوگوں کو ایک دن پہلے بلا کر سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ کے ٹکٹ کی تفصیل ہے, اس ٹکٹ کے مطابق آپ اتنے بجے کراچی سے اڑیں گے, آپ اسٹے کریں گے فلاں ملک میں 2 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پھر آپ اگلے اب جہاز میں سوار ہو کر جدہ جائیں گے. براہ راست اگر جدہ جانا ہو, ہم اس پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں.
ٹھیک,
تو اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ پہلے تو یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے احرام کہاں سے باندھنا ہے. اب آپ یہاں سے احرام باندھنا چاہیں تو باندھ لیں, جائز ہے. اپنے گھر سے اگر باندھنا چاہیں تو باندھ لیں, جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر آپ مشقت کے متحمل نہیں ہیں تو پھر آپ عام لباس میں ہی جائیں. جب آپ دوسرے ملک میں اتریں گے, مثال کے طور پر آپ کی وایا فلائٹ ہے, آپ نے دبئی اترنا ہے یا بحرین اترنا ہے یا مسقط اترنا ہے یا قطر اترنا ہے, وہاں آپ کو دو چار گھنٹے ملیں گے, تو احرام کی جو چادریں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ جہاز میں رکھیں. اب میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بیگ کی 3 سے 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیگ وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا بکس کی صورت میں ہوتا ہے, اس میں آپ سارا سامان رکھتے ہیں, اس کو لیگیج بیگ کہتے ہیں. یہ ایئرپورٹ پر آپ جمع کرائیں گے تو یہ آپ کو جدہ میں ہی ملے گا. یہ آپ کی اگر وایا فلائٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو درمیان میں آپ ٹھہریں گے یہ بیگ آپ کو وہاں مل جائے گا دوبارہ, ایسا نہیں ہوگا, یہ بیگ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اگر آپ نے احرام کی چادریں اس بیگ میں رکھ دیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے, اب میں کیا کروں. تو پھر دوسرا جو بیگ ہے وہ چھوٹا بیگ ہوتا ہے, 7-8 کلو سے 10 کلو تک سامان لے جانے کی اس میں اجازت ہوتی ہے, وہ آپ جہاز میں آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں.
صحیح.
اسے کیری بھی کہتے ہیں اور
ہینڈ کیری بھی کہتے ہیں
اور دستی بیگ بھی کہتے ہیں.
جی.
تو جو آپ جہاز میں لے جائیں گے اس میں آپ نے احرام کی چادریں رکھنی ہے.
جی.
لیکن یہ واضح رہے کہ جو بیگ آپ جہاز میں لے جائیں گے اس میں آپ بعض چیزیں نہیں رکھ سکتے, جیسے کینچی, چھری, چاقو وغیرہ, یہ اس بیگ میں نہیں رکھ سکتے. لگیج ہے اس میں, اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں آپ کی وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. لگیج چونکہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اس لیے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اب احتیاط یہ ہے, اگر آپ کی وایا فلائٹ ہے تو آپ نے احرام کی چادریں آپ اپنے ساتھ ہینڈ کیری میں رکھنی ہے, تھیلے میں ڈال لیں, کچھ بھی کر لیں, اپنے ہاتھ میں لے لیں, لیکن لگیج میں نہیں ڈالنی. تو پھر جب آپ جس ملک میں اتریں گے پہلے وہاں آپ جو ہے وہ اپنا لباس چینج کر لیں, احرام کی چادریں پہن لیں, پھر وہی صورت کہ جب جہاز بلند ہو کر ہموار ہو جائے پھر آپ نیت کر لیں.
یہاں ایک چیز اور بھی مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ جو احرام کی جن کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہے نا, وہ بھی اگر احرام بھی پہنے تو ایک چادر اضافی اپنے ہینڈ کیری میں جو ہاتھ کا دستی بیگ ہے اس میں رکھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے جہاز کے اندر, پھر جدہ ایئرپورٹ پہ کافی وقت گزرتا ہے ان کا, تو چادر خراب ہو سکتی ہے کسی سبب سے بھی نا, تو اس چادر کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے اور اس چادر میں عطر نہ لگائیں.
جدہ ایئرپورٹ کی جو یہ بات بتا رہے ہیں نا,
جی جی,
پچھلے سال ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ایئرپورٹ پر تو اتر گئے, 12-12 گھنٹے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے اور عین ممکن انہیں سامان بھی نہ ملا. اس سے پہلے فلائٹ اتنی اتر گئی, آخر کے ٹائم میں ایسا ہوا ہے 12-12 گھنٹے تک وہ ایئرپورٹ پر ہیں. تو اس لیے جو آپ کی پہلے جانے والوں کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی ایئرپورٹ پر, بعد میں جانے والوں کی فلائٹوں میں مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ جو ہینڈ کیری ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ خشک کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لیں تاکہ آپ جہاں اسٹے ہوگا وایا فلائٹ کی صورت میں وہاں کچھ آپ کھانے پینے میں کام آئے گا. ایئرپورٹ پر تو جو ہے وہ چیزیں ہاتھی کے مول ملتی ہیں اور بعض ایئرپورٹ پر تو ممکن ہے ملے ہی نہ. جیسے آپ اگر جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں کچھ اور چیزیں مل جائیں. تو یوں بچے ساتھ ہیں یا بوڑھا کوئی شخص ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے یا ویسے بھی ظاہر بات ہے انسان نے کچھ کھانا پینا تو ہے, تو اپنی جو ہے تیاری اس حوالے سے بھی مکمل کیجیے گا. تو یہ ہے, یہ تھی 2-3 احتیاطیں جو ہم نے اپنے سیگمنٹ کے اس حصے میں بیان کی. اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے,
ٹھیک,
جدہ نہیں ہے,
صحیح,
تو مدینہ منورہ چونکہ میقات سے باہر ہے تو مدینہ منورہ جانے والے زائرین حالت احرام میں نہیں جائیں گے.
ٹھیک ہے.
جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ ہے وہ زائرین حالت احرام میں نہیں جائیں گے, بڑے خوشی خوشی جائیں گے اور نہ احرام کی مشقت ہے نہ پابندیاں ہیں.
صحیح.
تو پھر وہاں رہیں گے جتنا بھی قیام ہے اور پھر مدینہ منورہ سے جب وہ نکلیں گے تو یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے ہاں ٹول پلازہ ہے تو اس طرح اتنا دور تقریباً میقات شروع ہو جاتی ہے.
ابیار علی
آج کل
جی.
اس کا نام ہے
جی.
ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں.
جی جی.
پھر آپ وہاں بھی یہ کریں گے کہ ہوٹل سے نکلتے وقت چادریں پہن لیں,
اس میں ذرا ریلیکس رہتا ہے آدمی، تو وہاں جا کر جو ہے رش بہت ہوتا ہے، ہر ملک کا آدمی وہاں سے جمع ہو کر باندھ رہا ہوگا چادریں، تو چادر باندھنے میں مشقت، کیسے باندھنی اور کیسے نہیں باندھنی، پھر واش روم جو ہے وہ سب سے بڑی جو دشواری ہوتی ہے واش رومز کی ہوتی ہے، ہم جس طرح کے واش رومز کے عادی ہوتے ہیں وہاں ایک نقشہ چینج ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو ڈبلیو سی ہوتی ہیں، بعض اوقات پائپ ہوتا ہے، اس کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے، سو طرح کے مسائل. ہوٹل سے چادر پہن لیں، بس میں بیٹھ جائیں، چاہیں تو وہیں سے نیت کر لیں، مسجد نبوی سے نیت کر لیں، لیکن جب میقات پر پہنچیں گے تو وہاں جا کر نیت کرنی ہے. بسیں تو رکتی ہیں عام طور پر،
جی سر تقریباً نفل رکتی ہیں،
چاہیں تو مسجد نبوی شریف سے پڑھ لیں، چاہے تو وہاں سے پڑھ لیں.
جی
نیت بہرحال وہاں تک کرنا ضروری ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ بغیر احرام کے چلے گئے.
یعنی بس میں دوبارہ بیٹھنے سے پہلے پہلے نیت ضرور کر لیں.
نیت ضرور کر لیں.
ٹھیک.
اچھا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ پرائیویٹ طور پر جا رہا ہو، اپنی گاڑی میں جا رہا ہو، کسی اور طرح جا رہا ہو، جیسے بعض ہوتا ہے نا زائرین،
جی جی جی،
کہ ان کا پیکج جو ہے وہ مکہ شریف میں قیام بہت زیادہ ہے، وہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں.
صحیح.
مدینہ منورہ آنے کے بعد دوبارہ جب مکہ جائیں گے تو ان کو حالت احرام کے بغیر تو جانا جائز ہی نہیں ہے. میقات سے جب بھی گزرنا ہے احرام کی حالت میں گزرنا ہے، اس شخص کے لیے جو مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر یہ میقات چھوٹ بھی جاتی ہے تو آگے بھی ایک میقات آتی ہے، تو وہاں سے بھی نیت کر سکتا ہے. لیکن وہ میقات کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی ہے عام آدمی کو بھی نہیں پتا ہوتا، ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی نہیں پتا ہوتا.
صحیح.
بعض اوقات جو ہے وہ یہاں وہاں سے دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ عربی ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا.
صحیح.
تو پھر وہ مشکلات ہوں گی اس کے اندر، لیکن ابیار علی پر ہی نیت کر لیں، اسی میں احتیاط ہے.
ٹھیک ہے. کال چلا دیجیے.
ہند کے شہر اجمیر شریف کے قریب بلواڑا سے احسان اتاری عرض کر رہا تھا. حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں سے جو جج اکرام حج کا فارم بھرتے ہیں، جن کا بلاوا سوئے مدینہ کے لیے گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہے، انہیں قربانی کے پیسے وہیں گورنمنٹ میں، جیسے کہ انڈیا سے گورنمنٹ میں جمع ہوتے ہیں، وہیں کروا دینے چاہیے یا وہی مکہ معظمہ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنی چاہیے؟
اگلی کال لیجیے گا.
میرا نام سلیم خان ہے، میں لنڈی کوتل خیبر ایجنسی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، لیکن اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، تو اگر اس نے جن لوگوں کا ان کے اوپر قرض ہے وہ قرض ادا نہیں کیا، تو اس کی حج ہو سکتی ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب،
پہلا سوال تھا قربانی کے حوالے سے. جو گورنمنٹ اسکیم میں جاتے ہیں پاکستان میں، تو ان کو یہ ہے کہ آپشن ہوتا ہے کہ چاہے تو مطلب وہاں بینکوں کے ذریعے قربانی کروائیں، چاہیں تو خود کریں.
ٹھیک.
تو دیکھیے، جو وہاں قربانی کی رقم جمع کروائی جاتی ہے اور جس طریقے سے وہاں قربانی ہوتی ہے، اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، اس لیے اپنی قربانی خود کریں. کوئی پاکستان سے جا رہا ہو یا ہند سے جا رہا ہو، اپنی قربانی کے انتظامات خود کریں، اور اس میں بھی خود کرنے میں بھی مشکلات تو ہیں. جس شخص کے ذریعے آپ قربانی کروا رہے ہیں وہ دیانتدار ہو، اس کا خیال رکھیں. پتا چلے کہ وہ آپ کے صرف پیسے جمع کر رہا ہے اور فون پر آپ کو بول دے گا میں نے قربانی کر دی ہے، ایسا نہ ہو.
ٹھیک.
اس کا بھی ذرا ہونی چاہیے، اس سے ذرا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جانور کی کون سا جانور کرو گے، اس کی عمر کتنی ہوگی.
ٹھیک.
اور کس سے کرواؤ گے، ہمیں ذرا اس بندے سے بات کراؤ جس سے آپ جانور ذبح کرواؤ گے. اور
ایک دن پہلے جا کے اور ملاقات بھی کی جا سکتی.
اور اس بات کا بھی پابند کیا جائے اس کو کہ جب تم جانور ذبح کرو گے تو ہمارا نام اس پر لوگے کہ یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے، تو ورنہ بازو کا جو ہے وہ تعین ہو ہی نہیں رہی ہوتی، ان کو مسائل ہی نہیں پتا ہوتے، تو اس طرح جو ہے وہ دیہاڑی مار کے قربانیاں کروا رہے ہوتے ہیں.
جی جی.
بڑے عجیب و غریب لوگ بھی ہوتے ہیں.
اس میں انشاءاللہ ہم اسی ان سلسلوں میں ہی جب قربانی کا مطلب وضاحت کا وقت آئے گا تو مفتی صاحب سے اور بھی سوالات انشاءاللہ لیں گے.
مقروض ہو، دیکھیے جس پر حج فرض ہو گیا ہے اسے حج پر تو جانا پڑے گا. ہاں، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگوں کا قرضہ بھی دے، اور نہیں دے سکتا تو ان سے مہلت مانگ کر جائے. اگر ایسا شخص جا رہا ہے حج پر تو اس کا حج تو ادا ہوگا اور بعض صورت میں اس پر جانا فرض بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے. تاخیر کی ہے قصدن تو حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، اور ویسے بھی معافی تلافی تو کرنا ہی چاہیے، تو لوگوں سے مہلت مانگ کر حج پہ چلا جائے.
ماشاءاللہ. اسے آپ یہاں پر بھی اسنائے موجود ہیں.
جی.
ان کے ذہنوں میں بھی یقیناً سوالات ابھر رہے ہوں گے، تو کوئی سوال ہو تو.
کوشش یہ کیجیے گا کہ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے سوالات زیادہ ہوں تاکہ ہم مرحلہ پر مرحلہ چل
دیجیے. مائک پہنچائیے.
آج ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ بنایا ہے, میرے لیے بھی سرپرائز ہے یہ.
الحمدللہ
میں نے نہ تو اس کی تصویر دیکھی تھی ٹھیک ہے, اور نہ کوئی جھلک. یہاں آیا ہوں تو پتہ چلا کہ جناب ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں.
ماشاءاللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس کی بڑی کوشش ہے.
عطا فرمائے.
آمین آمین. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو انعام محمد اکرام اتاری. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, جو اسماعیل بھائی پہلے بولتے تھے, اب سماعت اور بولنے کی وہ نیت رکھتے, تو وہ نیت کس طرح کریں گے؟
جو بول نہیں سکتے,
بولتے تھے مگر سماعت بھی کم ہو چکی ہے اور بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے نا, تو وہ نیت کس طرح کریں گے؟
جی میں عرض کرتا ہوں, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک,
تو وہ اس بات کا شعور تو رکھتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں. اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو انہیں لکھ کر بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ
یہ نیت
اب عمرہ کریں گے یا اب آپ حج کریں گے, اب آپ یہ نیت کریں گے, انہیں کوئی سکھانے والا سکھا دے تو وہ اس موقع پر دل میں ارادہ کریں گے.
ٹھیک,
بولنا چونکہ ضروری نہیں ہے اس لیے گنگا بھی نیت تو کرے گا, گنگا بھی حج کرے گا. اگر مالی استطاعت رکھتا ہے تو حج تو بہرحال اس پہ فرض ہوگا.
صحیح صحیح.
جی
وعلیکم السلام. محمد کامل اختاری باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض تھا کہ جیسے میقات پہ ہم نے نیت کرنا, جیسے ہمارا جیسے نکلا میقات کا علاقہ اور ہم نیت کرنا بھول گئے تھے, تو فوراً ہی جیسے دوسری میقات آپ بتانے کی پتہ نہیں ہوتی وہاں کے عربی.
اگر آپ کی فلائٹ جدہ میں ہے تو دوسری میقات نہیں آئے گی.
دوسری میقات نہیں آئے گی ہماری فلائٹ جیسے وہ,
اگر آپ کی فلائٹ جدہ اتر رہی ہے دوسری میقات نہیں آئے گی. اگر آپ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں
کیونکہ
بائی روڈ آپ جاتے ہیں, مدینہ منورہ سے جاتے ہو بائی روڈ جاتے ہیں, اس لیے آپ کے پاس ایک دوسری میقات پر جانے کا آپشن ہوتا ہے اور وہ سفر بھی لمبا ہے. جدہ سے مکہ مکرمہ بمشکل 70-80 کلومیٹر دور ہے, لیکن جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں ایک نقشہ ہے میقاتوں کا, تو اس میں یہ ہے کہ میقات آ جاتی ہیں, لیکن جدہ اترنے والے کے پاس آپشن نہیں ہوتا. اب اگر ایسا شخص ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی, وہ کیا کرے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے نا, وہ چلا گیا جناب بغیر اس کے, اس نے میقات عبور کر لی اور حل احرام کی نیت نہیں کی, تو اس پر اب یہ ضروری ہوگا کہ وہ میقات پر جائے, یعنی مکہ مکرمہ چلا جائے. وہ میقات میں تو آ گیا نا, وہ میقات کے اندر تو وہ آئے گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مکہ مکرمہ بھی چلا جائے, پھر وہ جائے جو سب سے قریب ترین میقات ہے, وہ میقات ہے طائف کی. طائف تقریباً مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر دور ہے, وہاں جائے, وہاں جا کے احرام کی نیت کر کے پھر واپس آئے, یہ اس پر ضروری ہوگا.
اللہ تبارک تعالیٰ آج جو گفتگو ہوئی اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.